تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج صبح میں 10 روز کے ایک سفر سے واپس پہنچا ہوں. جس میں زیادہ وقت برطانیہ اور ترکی میں گزرا. بعض ایسی باتیں مشاہدے میں آئیں کہ خیال ہوتا ہے کہ آپ حضرات سے ان کا ذکر انشاءاللہ مفید ہوگا. تو شروع میں تھوڑی باتیں اس سفر کے تھوڑے سے تاثرات سے متعلق قرض کر دیتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ حسب معمول ایک حدیث بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بھی عجیب و غریب لطائف ہیں، اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو اور اس کی مشیت کو پہنچ سکے. دو متضاد قسم کی لہریں دنیا بھر میں نظر آ رہی ہیں. ایک لہر بے دینی کی، کفر کی، شرک کی، الحاد کی لہر ہے، اور دوسری لہر اسلام کی طرف واپسی کی لہر. اور یہ دونوں لہریں قدم بہ قدم ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور اس کا ان کے درمیان آپس میں ایک عجیب قسم کی کشمکش کا آغاز ہو چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ دونوں قسم کی لہریں موجود ہیں. جس طرف تم اپنا وزن ڈال دو تو ہم اپنی سنت کے مطابق عمل کریں گے. ایک وقت ایک طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دن رات شکوہ کرتے بھی ہیں، اور واقعہ بھی ہے کہ زمانہ بڑی تیزی سے خرابی کی طرف جا رہا ہے. خاص طور سے ہمارے ملک میں حالات جو ہیں بہت ناگفتگو ہیں. دین کے اعتبار سے اللہ بچائے بڑا بھیانک نقشہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ جو خرابی کے سرچشمے ہیں، کفر کے، بے دینی کے، الحاد کے، ان کے اندر سے ہم دین کی شمع روشن کر رہے ہیں. کسی عربی شاعر کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ فموس الذی غباہ فرعون کافر، فرموس الذی غباہ جبریل کافر وموسی الذی رباه فرعون مرسل. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زمانے میں دو موسیٰ پیدا کیے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، یہ فرعون کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی اور فرعون نے ان کو پالا، ان کی تربیت کی. اور ایک دوسرا شخص تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، وہ سامری جادوگر، اس کی پرورش جبریل علیہ السلام نے کی تھی. اور وہ اس طرح کی تھی، روایات میں آتا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تھا، اس واسطے کہ فرعون کی طرف سے حکم یہ تھا کہ جو کوئی بنی اسرائیل کا بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک گھر میں پیدا ہوئے تھے. تو ان کی ماں اس کو بچانے کے لیے یہ سوچ کر کہ اگر فرعون کے لشکر کے ہاتھ آ گیا تو لازمی طور پر مرے گا، قتل ہوگا، اس کو پہاڑ کے کہیں غار میں جا کے رکھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ بچہ ایک رکھا ہوا ہے، اس کو جا کے غذا کھلاؤ، اس کی پرورش کرو. تو جبریل علیہ السلام نے اس کی پرورش کی، پرورش کی، اس کو پالا، اس کو کھانا کھلایا، اس کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ بڑا ہو گیا. تو عربی شاعر کہتا ہے کہ وہ موسیٰ جس کی پرورش جبریل علیہ السلام نے کی تھی وہ تو کافر نکلا، جادوگر، اور وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی تھی وہ پیغمبر بنا، اور ایسا پیغمبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں میں اس کا شمار کیا. تو اللہ جل جلالہ کی مشیتوں سے بھی عجیب و غریب کرشمے ہوتے ہیں. ایک روایت مشہور ہے، میں نے اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سے سنی تھی، کسی ہے تو غیر مستند تھی لیکن عبرت کے لیے بڑی عجیب ہے، کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی روحیں قبض کی ہیں اور کتنوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، تھوڑے کلو آپ قبض کرنے پہنچ جاتے ہیں، تو کبھی کسی انسان کی روح قبض کرتے ہوئے آپ کو ترس بھی آیا کہ بھائی جس کی میں روح قبض کر رہا ہوں، تو کبھی دل میں کوئی خوف، کوئی ترس اس کے اوپر پیدا ہوا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں بھائی، یوں تو اللہ کا حکم ہے قبض کرنے جاتا ہوں، لیکن دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کی روح قبض کرتے ہوئے واقعی مجھے بھی ترس آیا. کہا کون؟ کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جہاز جا رہا تھا سمندر میں آ گیا طوفان، اور طوفان کی وجہ سے جہاز جو ہے الٹ پلٹ ہو گیا. تو اس کے ایک عورت تھی اور وہ حاملہ تھی، وہ ایک تختے پر سوار ہو گئی، تختہ لے کر اس کو بہنے لگا سمندر میں. اسی تختے پر بہتی جا رہی تھی کہ بچے کی پیدائش ہوئی سمندر کے اندر. بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو. تو اللہ کا حکم تھا اس لیے ماں کی روح قبض تو کر لی، مگر اس بچے پر مجھے بڑا ترس آیا کہ یہ بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، اور لے دے کر اگر کوئی سہارا ہو سکتا تھا تو ماں ہی کا ہو سکتا تھا، تو وہ اس کو روح قبض کرنے کا حکم ہو رہا تھا، کر لیا میں نے قبض، لیکن بچے پہ بڑا ترس آیا. کہا کہ اچھا، اور کس پہ ترس آیا؟ کہا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بہت بڑی جنت بنائی اور اس دنیا کے سارے عیش و آرام کے، آسائش کے اسباب اور حسن و جمال کے اسباب اس میں جمع کیے تھے، بڑی دولت خرچ کی تھی، اور یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک مکمل نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس میں داخل نہیں ہوں گا، مکمل ہونے کے بعد دیکھوں گا. تو جب سارا سالہ سال اس میں کوشش کرنے کے بعد، پیسہ صرف کرنے کے بعد، سرگانے کیا کچھ کرنے کے بعد جب وہ تیار ہوئی، تو یہ پہلی بار اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، ایک پاؤں اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اس بادشاہ کی روح قبض کر. تو مجھے اس پر ترس آیا کہ بیچارے نے سارا سال محنت کیا تھا, طاقت کیا ہے, کم از کم دیکھ ہی جاتا جا کے بعد میں روح قبض ہو جاتا. تو یہ دو آدمی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل تو نے ایک ہی آدمی پر دو مرتبہ ترس کھایا, ایک ہی آدمی پر دو مرتبہ ترس کھایا, یعنی یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جو تختے کے اوپر پڑا ہوا تھا اور ماں کے روح قبض کرنے کا حکم آ گیا تھا. ایک تم نے اس وقت ترس کھایا اس کے اوپر, اور دوسرے اس وقت جبکہ وہ بادشاہ بن چکا تھا اور اسے جنت بنا لی. تو اللہ جل جلالہ کی مشیت کے کرشمے عجیب و غریب ہے انسان, کیا اپنی عقل اس محدود عقل سے کیا سمجھ سکتا ہے کیا ہو رہا ہے اس کائنات. جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس واقعے کو دیکھ کر دل میں باوقار بڑے بڑے عجیب عجیب خیال پیدا ہوتے ہیں, یہ کیوں ہوا, کیا ہوا. اور کوئی حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, شریعت کا, اس حکم کے بارے میں چونو چڑھا کے لوگ دروازے کھولتے ہیں. یہ پتا نہیں کہ یہ بیچاری چھوٹی سی عقل یہ اپنے محدود دائرے میں سوچتی ہے, اس کو اس جگہ کا ادراک نہیں ہو سکتا جہاں سے اس کائنات کے فیصلے ہو رہے ہیں. اللہ جل جلالہ اس پوری کائنات کو جس طرح چلا رہے ہیں, تو ان کے مشیت کے کرش میں بھی عجیب و غریب. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہاں جو ہمیں بے دینی اور الحاد اور ان چیزوں کا سیلاب نظر آتے ہیں اور ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ جو ان بے دینی کے سرچشمے ہیں وہاں پر ہم کس طرح اپنی ہدایت کا نور پھیلا رہے ہیں, اپنی ہدایت کی روشنی کس طرح پھیلا رہے ہیں. تو آج عالم اسلام میں جہاں بھی دیکھو تو گمراہی, ہاں وہ نظریاتی ہو یا عملی ہو, اس گمراہی کا اصل دہانہ مغربی ممالک ہیں. وہیں سے یہ گمراہی پھیلی, وہیں سے یہ بدعملی پھیلی, وہیں سے اوریانی اور فحاشی پھیلی, وہیں سے خدا بیزاری پھیلی, وہیں سے مادیت پھیلی. سب کچھ گمراہیوں کے سرچشمے میں مغرب کی طرف سے آئے ہیں اس وقت ہمارے پاس. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے آج یہ دکھا رہے ہیں کہ اسی مغرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہدایت کا نور اس طرح پھیلا رہے ہیں کہ انسان کیا کرے گا. تو یہاں برطانیہ کی میں بات کر رہا تھا جہاں سے ابھی ہو کر آ رہا ہوں, تو وہاں ایک اخبار میں رپورٹ شائع ہوئی حال میں, تو اس میں یہ بتایا کہ برطانیہ میں کس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اور جس کی وجہ سے مغربی حلقے جو ہیں وہ پریشان ہیں اور خوف محسوس کر رہے ہیں. تو اس میں بتایا کہ اتنے اب ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ عیسائیت کے بعد سب سے بڑا مذہب اس ملک میں اسلام کا ہوگا, اور مسلمان ایک تو وہ ہیں جو دوسرے اسلامی ملکوں سے جا کر وہاں پر مقیم ہو گئے, روزگار وغیرہ کی تلاش میں گئے, جا کر مقیم ہو گئے, لیکن ایک وہ ہیں جو خود وہیں کے باشندے, وہیں کے رہنے والے, اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے توفیق عطا فرمائی اسلام قبول کرنے کی, اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں پیدا فرمائی. دو قسم کے لوگ ہیں مسلمان, جو پہلی قسم کے لوگ ہیں یعنی یہاں سے گئے تھے, ان میں سے اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں کہ جن کو دین سے کوئی واسطہ نہیں تھا, پیسہ کمانے کے لیے گئے تھے, لیکن وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی تعداد کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ جو آدمی کبھی یہاں پانچ وقت تو کیا ہفتے میں بھی مسجد کی شکل نہیں دیکھتا تھا وہ مسجد کا خادم بنا ہوا ہے, اور جس آدمی کو رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی وہ نفلی روزے رکھ رہے ہیں, ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. وہاں جانے کے بعد کچھ غیرت بیدار ہوئی کہ ہم مسلمان ہیں. اور ایک واقعہ بیچ میں سنا دوں آپ کو, بڑا سبق آموز واقعہ. آج سے کچھ 6-7 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ شاید زیادہ مدت ہو گئی، 8-10 سال ہو گئے، میرے پاس ایک خط آیا جرمنی سے، کوئی صاحب تھے جن کا نام تھا عبداللطیف، نام بھی مجھے یاد ہے اب تک، تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میں یہاں پر کھانے کمانے کے لیے آیا تھا جرمنی میں، اور یہیں آ کر مقیم ہو گیا، نہ دین کا کچھ پتا تھا، نہ دین کا کوئی فکر تھی، نہ کوئی احساس تھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا۔ یہاں آنے کے بعد ایک عیسائی لڑکی سے میرا تعلق ہو گیا، اس سے میں نے شادی کر لی، وہ عیسائی تھی، رہتے رہے یہاں تک کہ بچے ہو گئے۔ جب بچے ہو گئے تو میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ میری بیوی جو ہے وہ میرے بچوں کو عیسائی مذہب سکھا رہی ہے۔ اس وقت اچانک میرے دل کی اندر چھپی ہوئی ایک چنگاری وہ بیدار ہوئی، جو بچے میرے اور اس کو ان کو عیسائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دل میں ایک غیرت پیدا ہوئی۔ میں نے اس کو منع کیا کہ بھائی تم اس کو عیسائی مذہب مت سکھاؤ۔ اس نے کہا کیوں نہ سکھاؤں، جو حق بات ہے میں اپنے بچوں کو وہی سکھاؤں گی۔ اس نے کہا نہیں، تمہارا مذہب تو حق نہیں ہے، ہمارا مذہب حق ہے۔ اس نے کہا دلیل بتاؤ تمہارا مذہب کیوں حق ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے پاس جواب نہیں تھا، اس واسطے کہ نہ اسلام کا کبھی مطالعہ کیا، نہ اسلام کو کبھی پڑھا، نہ اس کی عیسائیت کو کبھی سمجھا، لہذا اس کو جواب دینے سے میں عاجز ہو گیا۔ اب میں زبردستی کوشش کرتا ہوں کہ بچے کو وہ عیسائی مذہب نہ پڑھائے، وہ بحث کرتی ہے، بحث کے اندر میں ہار جاتا ہوں، اس واسطے کہ مجھے نہ دین اسلام کا کچھ پتا، نہ عیسائیت کا پتا، بلکہ اس کو عیسائیت کا اور اسلام کا مجھ سے زیادہ پتا تھا، لہذا وہ مجھ سے بحث ہے۔ اب نتیجہ یہ کہ ہمارے دونوں کے درمیان ایک چپکلش پیدا ہو گئی، وہ میرے بچوں کو عیسائی بنانا چاہتی ہے، میرے دل میں اب غیرت پیدا ہوئی، میں نے نماز بھی پڑھنی شروع کر دی جو میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اب مجھے دین کا کوئی احساس پیدا ہوا۔ تو خدا کے لیے آپ میری مدد کیجئے کہ مجھے کوئی راستہ بتائیے جس سے میں اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو خراب کرنے سے روک سکوں، ایسا کوئی مجھے راستہ بتائیے، اور کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ میں اس کو اسلام سے حقانی سمجھا سکوں۔ جب یہ خط میرے پاس آیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ بیچارہ اس مشکل میں پھنس گیا ہے، اپنے رحمت سے کوئی ایسی تدبیر دل میں ڈال دیجئے کہ جو کارآمد ہو سکے۔ میں نے اس کو خط میں لکھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ بھائی میں یہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس سے بحث کرنا بالکل بند کر دو، بحث بالکل مت کرو، کیونکہ بحث ویسے بھی فضول چیز ہے، اور خاص طور سے تمہارے لیے، تمہیں کچھ پتا ہے نہیں اسلام کا، بحث کرو گے تو ہارو گے، یار بحث کرنا تو بند کر دو، البتہ ایک بات کے اوپر اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کر لو، اور وہ بات یہ ہے کہ اس سے یہ کہو کہ خدا کو تو تم بھی مانتی ہو، میں بھی مانتا ہوں، چاہے مسلمان ہو یا عیسائی، اللہ کو تو مانتے ہیں، لہذا تم 5 منٹ رات کو بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے ایک دعا کیا کرو، اور دعا یہ کرو کہ یا اللہ اگر عیسائی مذہب براک ہے تو مجھے اس کے اوپر اور پختہ کر دیجئے، اور اگر اسلام براک ہے تو میرا دل عیسائیت سے پھیر دیجئے اور اسلام کی طرف مجھ کو لے آئیے۔ بس میں نے کہا یہ کام کرا تھا کہ وہ یہ دعا کیا کرے رات کو بیٹھ کر، اور ساتھ میری کتاب جو ہے عیسائیت کے اوپر وہ میں نے اس کو بھیج دی کہ اس سے کہو کہ یہ مطالعہ بھی کرے، ساتھ ساتھ کتاب بھی بھیج دی اور ساتھ میں یہ دعا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا خط آیا کہ میں نے آپ کے کہنے پر عمل کیا اور الحمدللہ وہ اس پر تیار ہو گئی۔ اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ بھائی اگر عیسائیت برق ہے تو عیسائیت، اور اگر اسلام برق ہے تو اسلام، تو اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تیار ہو گئی وہ اور وہ کرنی شروع کر دیا۔ کتاب بھی میں نے آپ کو دے دی پڑھنے کی، لیکن ابھی فرق کچھ واقع نہیں ہوا، معاملہ جوں کا توں ہے۔ تو میں نے اس کو لکھا کہ ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس سے کہا کہ یہ کام جاری رکھے اور کتاب بھی پڑھے اور یہ دعا بھی کرتے۔ میں نے بھی بہت دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ اپنے آرام سے ہدایت دے دیجیے۔ ابھی اس واقعے کو 2 مہینے گزرے ہوں گے کہ اس کا خط آیا، اور اس خط کا آغاز اس نے اس طرح کیا تھا کہ مولانا میں اس کائنات میں معجزات کا قائل نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات مجھے آنکھوں سے دکھا دی، آنکھوں سے دکھا دی. اور واقعہ اس نے یہ لکھا کہ میں ایک ایسا واقعہ بتا رہا ہوں کہ جس پر مجھے اب بھی یقین کرنا مجھے دشوار ہو رہا ہے، کہ وہی لڑکی وہ کہیں کسی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہی تھی، ایم اے یا کچھ کر رہی تھی، اس کے داخلے کے لیے یا امتحان کے کسی کام کے لیے اس کو یونیورسٹی جانا تھا، میں بھی ساتھ جا رہا تھا. وہاں سے واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے وہ گاڑی چلا رہی تھی، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو گاڑی چلاتے چلاتے اچانک اس نے گاڑی ایک کنارے پر روک دی اور اسٹیئرنگ پر جھک گئی. تو میں سمجھا کہ اس کو درد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس نے گاڑی روک دی. تو میں قریب جا کر اس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رو رہی تھی. میں پریشان ہوا کہ کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں تم نے گاڑی روک دی، کیا بات ہے؟ تو رونے کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. میں نے بمشکل تمام اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے روحانسی آواز میں، بہت ہی روتی ہوئی آواز میں بمشکل یہ جملے ادا کیے کہ مجھے تکلیف کوئی نہیں ہے، درد کوئی نہیں ہے، بس خدا کے لیے مجھے تم کسی اسلامی مرکز لے چلو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہتا ہے مجھے اپنے کانوں کے اوپر یقین نہ آیا کہ یا اللہ یہ عورت جو مجھ سے کل تک بحث کر رہی تھی، میرے بچوں کو عیسائی بنا رہی تھی، آج مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اسلامی مرکز لے چلو اور وہاں پر مجھے مسلمان بنا لو. تو میں تاخیر کیے بغیر گاڑی موڑی اور جلدی سے جا کر اسلامی مرکز میں ملے، اس کو لے گیا. اس نے کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہوئی. اور آنے کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں، اور دوسرا خط اس لڑکی کی طرف سے آپ کے نام ہے. دوسرا خط اس کا تھا، اس نے اس میں مجھے لکھا تھا کہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کی وجہ سے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی، اب آئندہ کے لیے مجھے راستہ بتائیے کہ کس طرح. تو یہ واقعہ آج سے 8-10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت کا ہے. بتا یہ رہا تھا کہ ایک طرف وہ لوگ جو روزگار کے لیے گئے تھے، پیسہ کمانے گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے دل میں اسلام کی، مسلمانوں کی ایک ایسی غیرت پیدا فرمائی کہ اب وہ اللہ نے ان کو دین کی توفیق عطا فرمائی. آج یہ حال ہے کہ مسجد کے برابر میں گھر ہے اور کہو کہ بھائی مسجد میں آ کے نماز پڑھ لو تو آدمی اکتاتا ہے، گھبراتا ہے اور مسجد میں آنے سے کتراتا ہے. اور وہاں یہ حال ہے کہ مسجد 20-30 میل دور اور 30-30 میل دور کے ماتھے پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور لوگ فجر کی نماز میں منہ اندھیرے اٹھ کر میلوں کا فاصلہ طے کر کے فجر کی نماز کے اندر مسجد کے اندر پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. تو اللہ نے، اور آپ سورج سے دیکھ کے سر سے لے کر پاؤں تک تو پہچاننا مشکل ہو کہ یہ آدمی، اس کا کوئی دین سے تعلق بھی ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دل میں طرف پیدا فرما دی، ایک فکر پیدا کر دی. تو ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے، جذبہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم کیسے ہو، ان کی تربیت کیسے ہو، ان کو قرآن کیسے پڑھائیں اور ان کو اسلام کی تعلیم کیسے دیں. ہمارے ہاں تو حال یہ ہے اس وقت کہ بچے کو مکتب میں بھیجتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے کسی نیچ میڈیم اسکول میں داخل کریں اور اس کو خدا کا نام آئے کہ نہ آئے، نماز آئے کہ نہ آئے، اور کسی طریقے سے انگریزی کے اسکول کرنے وہ آ جائے، اس فکر میں رہتے ہیں. اور وہاں یہ حال ہے کہ لوگ اس فکر میں ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں کہیں کسی مکتب میں داخلہ مل جائے بچے کو. میلوں کے فاصلے پر مکتب ہے، مدرسے قرآن شریف سے، اور صبح کو آفس جانے سے پہلے بچوں کو پہنچاتے ہیں، آفس کے بعد بچوں کو لاتے ہیں اور اس پورے عمل کے اندر گھنٹے گزارتے ہیں اور کسی اور ان کو تعلیم دلواتے ہیں. میں ابھی اسی سفر کے اندر ایک برطانیہ کا شہر گلاسگو، تو وہاں ایک پورے اسکاٹ لینڈ کے مدارس کا اجتماع تھا جس میں اسکاٹ لینڈ کے سارے مدرسوں کا کے بچے جمع تھے. وہ ان کا امتحان ہوا تھا، امتحان کے بعد ان کو سندیں تقسیم کی جا رہی تھی. اور ان کے ماں باپ کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی بڑے عہدوں پر فائز وہ سب جمع تھے. تو میں اپنی خوشی کا اندازہ نہیں آپ کر سکتے کہ میں نے دیکھا کہ وہ بچے تمام مسنون دعائیں ان کو یاد کہ صبح کو بیدار ہوتے وقت کیا دعا پڑی جاتی ہے اور شام کو بستر بجاتے وقت کیا دعا پڑی جاتی ہے, کھانا کس طرح کھانا کھاتے وقت کیا دعا ہوتی ہے, کھانے کے بعد کیا ہوتی ہے, ساری دعائیں بچے بچے کے زبان پر ازبر. آج ہمارے گھروں کے اندر یہاں اسلامی ملک کے اندر ہمارے گھرانے اس دولت سے خالی ہیں, لیکن وہاں ماں باپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں, وہ ان کو یہ بات سکھا رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو, تمہارا وجود ان دوسرے مغربی ممالک کے رہنے والوں اور انگریزوں سے مختلف وجود ہے, تمہارے عقائد مختلف, تمہارے افکار مختلف, تمہاری ثقافت مختلف, تمہارا رہن سہن کا طریقہ مختلف. آپ اندازہ نہیں کر سکتے بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے. بچے جب تعلیم کے دوران ہاف ٹائم ہوتا ہے اس میں سارے بچے جا رہے ہیں اور دکان سے برگر خرید کے کھا رہے ہیں جس میں گوشت ہے, لیکن مجال ہے کہ مسلمان کا بچہ جا کر برگر خرید لے اور کھا لے, اس واسطے کہ ماں باپ نے تربیت یہ دی ہے کہ یہ حرام گوشت ہے, مسلمان نہیں کھا سکتا. تو وہ بچہ جس کو ظاہر ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے وہ حلال و حرام کی یہ تمیز رکھتا ہے اور وہ برگر خرید کے نہیں کھائے گا, وہ چپس لے کے کھا لے گا, وہ اور کوئی چیز لے کے کھا لے گا, لیکن حرام گوشت نہیں کھا گا. یہ تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچوں کو دی جا رہی ہے, اور اب ایسے ایسے ادارے الحمدللہ بھاری تعداد میں قائم ہو گئے ہیں جہاں پر یہ تربیت کا سلسلہ, تعلیم کا تربیت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے. مسجدوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے, کلیسا بند ہو رہے ہیں مسجدیں آباد ہو رہی ہیں, لوگ گرجے خرید رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے مسجدیں میں نے خود جو پہلے گرجے تھے عیسائیوں کی عبادت گاہیں تھیں مسلمانوں نے خرید لیا اور اس کی بہت بڑی تعداد ایسی مساجد کی ہے. اب دیکھو شریعت کی حکمتیں, آپ دیکھیے شریعت کی حکمتیں یہ ہیں کہ جو چیز ایک مرتبہ مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد ہے, اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے نہ اس کو کسی اور کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے, یہ شریعت کا ہوگا. عیسائیوں کے ہاں یہ قید نہیں ہے, کلیسا بنایا کل کو بیچ دیا. تو نتیجہ یہ کہ وہاں کے جو کلیسے ہیں وہ بک بک کر مسجدیں بن رہی ہیں, اور کلیساؤں کا حال تو یہ ہے کہ ویران پڑے ہیں, اور ہفتے میں ایک بار اتوار کے دن بمشکل تمام کچھ لوگ گئے جا کر, تو دو تین صفحے ہو گئی جس کے اندر جا کے تھوڑی بہت سروس ہو گئی اور کس کا ختم, وہاں مذہب کا کی چھٹی ہو چکی, وہ تو ہو گئے ویران. اور الحمدللہ مسجدیں ہر مرتبہ جب جانا ہوتا ہے تو نئی مسجدوں کا افتتاح کرنے کی نوبت آتی ہے, نئے مسجدیں قائم ہو رہی ہیں, نئے مدارس قائم ہو رہے ہیں. تو یہ تو ہے ان مسلمانوں کا حال جو یہاں سے جا کر آباد ہوئے. اتفاق سے اسی سے میں نے دیکھا کہ وہاں لندن کا مشہور باغ ہے ہائیڈ پارک کے نام سے, اتفاق سے میرا قیام اس کے قریب ہی تھا تو وہاں سے وہ سارا منظر صاف نظر آتا تھا. تو ایک حصے کے اندر شام کو دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ 90% افراد مسلمان دیکھنے سے, اس لیے کہ خواتین وہ باپردہ قسم کا لباس پہنے ہوئے اور وہ وہاں پر نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. 90%, میں مبالغے سے نہیں کہہ رہا یعنی احتیاط سے کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں کم نہیں, اتنے بڑے تعداد مسلمان ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں. یہ باہر کے گئے ہوئے مسلمانوں کا. اور دوسری قسم جو میں نے عرض کی جو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں مسلمان اسلام ہونے, وہ تو حیرت انگیز ہے. ہماری طرف سے مسلمانوں کی طرف سے کوئی کوشش نہیں, یعنی ہماری جتنی تبلیغی جماعتیں ہیں وہ ساری ان کی کوششوں کا سارا ارتکاز اور ساری توجہ خود اپنے مسلمانوں کے اوپر ہے کہ وہ مسلمان رہ جائیں, لیکن غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کا کوئی منظم کام نہیں ہو رہا, کوئی تبلیغی جماعت کوئی انجمن کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کا کام کر رہا ہو. لیکن اس کے باوجود اچھا دوسری طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک سیلاب ریڈیو پر اور ٹیلی ویژن پر اور اخبارات میں اور رسالوں میں, یعنی اسلام کو بدنام کرنے کا ایک مستقل لامتناہی سلسلہ, اسلام کو دہشت گردی کا ایک علامت بچے بچے کے اوپر قرار دے دیا گیا ہے کہ جو اسلام ہو مسلمان ہوگا وہ دہشت گرد ہوگا, جو مسلمان ہوگا وہ رجت پسند ہوگا, جو مسلمان ہوگا وہ ترقی کا مخالف ہوگا, اور خدا یعنی کیا کچھ الزامات اعتراضات عائد کیے جا رہے ہیں. اس سب کے باوجود میں بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے قریش میں, اس سب کے باوجود حال یہ ہے کہ اس وقت اس ٹائم لندن کے ایک اخبار کی رپورٹ کے بعد بتا رہا ہوں کہ اس وقت جتنے مسلمان وہاں پر ہیں مغرب ملکوں میں, اس کا کہنا یہ ہے کہ 20% ان میں سے وہ ہیں جو یہاں کے پیدائش رکھنے والے ہیں اور پھر مسلمان ہوئے, 20%. اور اس سے بھی زیادہ عجیب تر بات خود اخبار نے یہ لکھی تھی کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان نو مسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بھاری تعداد عورتوں کی ہے, خواتین کی. حالانکہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ عورت جو ہے عورت کے ساتھ عورت کو تو مسلمان جو ہے وہ قید میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو پردے میں بٹھا دیتے ہیں اور اس کو چار دیواری میں مقید کر دیتے ہیں اور اس کے حقوق اسلام کے اندر عورت کے پامال ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ سارا پروپیگنڈا. اس کے باوجود وہ اخبار لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ نو مسلموں میں تعداد عورتوں کی ہے, عورتیں مسلمان ہوئے اسلام قبول کریں, اور اسلام قبول کرنے کے بعد پورا پورا پردہ اختیار کر رہی. ایک عورت کا ایسی نو مسلم عورت کا اس نے انٹرویو نشر کیا تھا, اس میں کہ اس میں اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم مغربی ماحول کے پروردہ آزاد ماحول کی رہنے والی اور یہ پردے میں تم نظر آتی ہو تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس آزادی کے ماحول میں تحفظ کا اور اپنی سلامتی کا اور سکون کا وہ احساس نہیں ہوا جو اس پردے کی حالت میں ہو, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پردے کی حالت میں عطا فرمایا. اور میں آپ سے بتاتی ہوں کہ پروپیگنڈا تو دوسری طرف رکھ دیجئے, لیکن اس پروپیگنڈے کے الگ رغم حقیقت حال یہ ہے کہ اسلام نے جتنے حقوق عورت کو دیے ہیں آج کی جدید دنیا نے بھی اتنے حقوق نہیں دیے عورت, اور اس کا جو اکرام کیا ہے, اس کو جو عزت دی ہے اور اس کے جو مرتبہ رکھا ہے وہ جدید دور بھی نہیں دے سکتا, اتنا اسلام نے ہم کو دے دیا ہے عورتوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے. اللہ ایک مشہور وہاں کا انگلینڈ کا مشہور گویا یعنی جس کو پاپ سنگر کہتے ہیں آج تک, کہ وہ گانے والا اور مجمع لوٹ لینے والا گانے کے ذریعے ساری بچے بچے کی زبان پر اس کا نام اور بچہ بچہ اس کا عاشق, گانے بجانے کی مجلسوں میں رہنے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی اور اس نے مطالعہ کیا اسلام, کوئی دعوت دینے والا نہیں, کوئی تبلیغی جماعت جانے والی نہیں, کوئی ادارہ کام کرنے والا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا, مطالعہ کیا اور مطالعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اسلام کی اقانیت عائد کر مسلمان ہو گیا. اور مسلمان ہونے کے بعد اتنی بڑی داڑھی ہوتی کہ ایک اسٹیون نام تھا, اب اس نے اپنا نام یوسف اسلام رکھا ہے, نام ہی رکھا یوسف اسلام, اتنی بڑی داڑھی ہے. اور اب وہ سارے گانے بجانے کی محفلوں سے توبہ کر کے اب ایک بچوں کا اسکول چلا رہا ہے جو بچوں کو اسلامی تعلیم و تربیت دیتا ہے, وہ اسکول چلا رہا ہے. اس کو پیشکش کی گئی کہ کسی اپنے سابقہ جو کچھ اس کے گانے بجانے کا دھندا تھا اس کے معاوضے میں یا اس کے سلے میں قریباً 2.5 million کے قریب کی پیشکش ہوئی کہ تم قبول کر لو. اس نے کہا میں مسلمان ہو چکا, میں اس گانے بجانے کی کوئی آمدنی قبول نہیں کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے. تو جہاں یہ لہر چل رہی ہے بے دینی کی, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اپنے قدرت کے اپنی مشیت کے کرشمے اس طرح بھی دکھا رہے ہیں. اور اسلام اس راستے سے جو اس راستے سے بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اور اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے, اگر دیکھو کہ میاں سچی بات تو یہ ہے, یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, کہ اسلام کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ہم ہیں. اسلام کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ہم ہیں. ہمیں دیکھ کر لوگ متنفر ہوتے ہیں اسلام, ہمارے کرتوت دیکھ کر, ہمارے اعمال دیکھ کر, ہماری بےایمانی دیکھ کر, ہمارے بدیانتی دیکھ کر, ہماری بد اخلاقی دیکھ کر اسلام سے بھاگتے ہیں. ورنہ جو شخص اسلام کے حسن سے, اس کے جمال سے, اس کی زینت سے آگاہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا, وہ قبول کرتا. چنانچہ یوسف اسلام سے بھی ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ بھائی آپ مسلمان ہوئے تو چار مراحل پیش آئے آپ کو, تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے مطالعہ کیا اسلام کا, اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں میرے اوپر واضح ہوئی یہ بات کہ اس سے زیادہ سچا دین کوئی اور نہیں ہوتا. لیکن رکاوٹ مجھے یہ تھی کہ جب میں یہ دیکھتا تھا کہ دین کے پیروے کار, اس دین پر چلنے والے جو عرب اربوں کی تعداد میں ہیں مسلمان, جب ان کی حالت کو دیکھتا تھا یا ان کے حالات دیکھتا تھا تو دل میں ایک دم سے رکاوٹ پیدا ہوتی تھی کہ بھائی اگر یہ دین برحق ہوتا تو ان لوگوں کے حالات درست ہوتے, مگر ان کی حالت یہ ہے. تو رکاوٹ بہت مدت تک میرے دل میں یہ رہی کہ اسلام تو اچھا لگتا ہے, مسلمان اچھا نہیں لگتا. لیکن آخر میں اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ارے بھائی اگر مسلمان خراب ہو گئے تو اس میں اسلام بیچارے کا کیا قصور, اگر مسلمانوں نے اپنی حالت بدل لی تو اس میں اسلام کا کیا نقصان. اس واسطے پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حق بات کی توفیق عطا فرمائی اور میں نے ڈٹ کر اسلام قبول کیا. اب نہ صرف یہ کہ وہ اسلام قبول کیا ہوئے ہے بلکہ اسلام کا بہت بڑا مبلغ ہے, بہت بڑا داعی ہے, اور مدرسہ چلا رہا ہے بچوں کو پڑھانے کا, اسلامی تربیت دینے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے کروں میں دکھا رہا ہے. یہ سب باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں دو وجہ, کہ ایک وجہ تو یہ کہ یہ سب مقام عبرت ہے, مقام عبرت ہے کہ کچھ پتا نہیں ہے کہ کس وقت اللہ تبارک و تعالی حق کا مرکز تبدیل فرما دے. الحمد للہ قرآن کریم نے فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم ہمارے راستے سے بھاگو گے, ہمارے راستے کو قبول نہیں کرو گے, اپنی حالت نہیں بدلو گے تو کچھ بہت نہیں ہے کہ ہم تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئیں اور وہ پھر تم جیسے کرتوت نہ کرے اور وہ ہمارے راستے پر چلے. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کس کو پیدا کرنا. اقبال نے کہا ہے اور بڑی سچی بات کہی ہے کہ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے, کہ وہی فتنہ تاتار, وہی چنگیز, وہی ہلاکو جو اسلام کا دشمن, جس نے اسلام مسلمانوں کا قتل عام کیا, جس نے اسلام کی دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی, اسی کی اولاد میں اسلام کے محافظ پیدا ہوئے. پاسباں مل گئے کعبے تو سلم خانے, تو کچھ پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اگر ہم نہ بدلیں تو کیا پتا حق کا مرکز اللہ تعالیٰ کوئی اور تبدیل فرما دے. ایک تو یہ بات عبرت کی ہے, سبق لینے کی ہے کہ وہ لوگ جو مکمل طور سے اسلام دشمن ماحول میں پیدا ہوئے بلے بڑے, اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما رہے ہیں, اور ہم چونکہ گھر بیٹھے میراث مل گئی ماں باپ سے اور اسلام کے راستے میں کوئی کانٹا ہمارے پاؤں میں نہیں چوبا, کوئی پیسہ ہم نے اس کے لیے خرچ نہیں کیا, کوئی مشقت ہم نے برداشت نہیں کی, زیادہ قدر معلوم نہیں, اور اس کی طرف سے اس کے احکام اور تعلیمات سے برگت تک اختیار کر رہے ہیں. دوسری بات یہ عبرت کی کہ میں جن مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہوں وہ ان کے دل سے پوچھئے کہ مسجد کی کیا قدر و قیمت اور مدرسے کی کیا قدر و قیمت. آج یہاں بیٹھ کر لوگ مسجد کا اور مدرسے کا مذاق اڑاتے ہیں, اور ان لوگوں کو دیکھیے کہ جو مسجد اور مدرسے کی ان کے دل میں یہ قدر و قیمت ہے کہ مکان اگر ایک میل کے فاصلے پر مل جائے مسجد سے تو وہ اسے دگنی قیمت دینے کو تیار ہے مکان کی، کہ ایک میل کے فاصلے پر مسجد ہے، میرے لیے جانا آنا آسان ہو. مسجدیں قریب قریب تو ہیں نہیں، دور دور کے فاصلے پر ہیں، لہذا قریب اگر مسجد مل جائے تو اس کو وہ عظیم نعمت سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو یہاں پر یہ نعمت عطا فرما رکھی ہے کہ چپے چپے پر مسجد، چپے چپے پر مدرسہ، کوئی آدمی چاہے تو قرآن کریم کی تعلیم میں کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیے، میں نے ایسے مدرسوں میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں انگریز بچے، نو مسلموں کے انگریز بچے پڑھتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ ان کی زبان کے اوپر الفاظ چڑھنے مشکل ہیں، یعنی عربی الفاظ چڑھنے مشکل ہیں. ہمارے اکبر کے دوست سے بےچارے، وہ ذرا مزاق قسم کی طبیعت ہے ان کی، تو وہ کبھی کبھی ان انگریزوں کے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا وہ نقل اتارا کرتے تھے مذاق کے طور پر. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک میں جگہ گیا تو وہاں ایک صاحب قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو بار بار وہ دوہرا رہے تھے واٹا کولا. تو میں سمجھا واٹر کولر کہہ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ وتک اللہ پڑھ رہے تھے، وتک اللہ. تو اس کی وہ اس کو بار بار یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو بڑا مشکل زبان کے اوپر چڑھنا، لیکن اس مشکل کو برداشت کر کے، اس محنت کو قبول کر کے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر قرآن پڑھ رہے ہیں. اور پھر بچے، وہی بچے جب فارغ ہوتے ہیں تو ان سے قرآن شریف پڑھیے تو لطف آ جاتا سن کر. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو عطا فرمائی ہوئی ہے یہاں پر، لیکن قدر و قیمت نہیں، اس کے قدر پہچاننے والے نہیں، بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کا اہتمام نہیں، اس بات کی فکر نہیں کہ ان کو دین کی تعلیم حاصل ہو جائے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ وہاں کے جو فکر رکھنے والے مسلمانوں کے بچے ہیں، یقیناً ان کو دین کی معلومات آج ہمارے پاکستانی بڑے بڑوں سے زیادہ ہے، اس واسطے کہ ان کو بچپن سے تعلیم اس طرح دی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے. تو اس سے کم از کم عبرت ہم حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ سبق دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے کہ ہم ایک مسلم ماحول میں ہیں، ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں اگر ہم چاہیں تو دین کے رنگ میں رنگ جانا بالکل مشکل نہیں، لیکن بے فکری کے عالم میں اور غفلت کے عالم میں وہ گزار. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. یہ تو وہاں کے بارے میں مختصر دو گزارشات کرنی تھی.